آیت 25، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی غار میں، کیا کہا اللہ نے؟ اپنی غار، یہ ان کی غار تھی، ہائی لائٹ کریں، غار تو اللہ کی تھی، ان کا تو گھر تھا جو چھوڑا، گھر چھوڑا وہ ان کا نہیں تھا، کیونکہ وہ گھر ان کو اللہ سے دور کر رہا تھا، وہ دنیا جو اللہ سے دور کرے اس کو چھوڑا، اللہ نے غار کا مالک ان کو بنا دیا، تو ایک غار کا نہیں، پھر وہ تو پوری کائنات کی مالک بن گئے۔ یہی بات سمجھ آ جائے تو ہم کبھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہوئے نہ ڈریں۔ ایک چیز جو آپ اپنی خوشی سے اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے آپ کو، میں کہتی ہوں اتنی دے گا کہ آپ تھک جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ مجھے دنیا ہی تو نہیں ملنے لگ گئی، اور اللہ یہ دنیا میں مل رہا ہے، کہیں میری آزمائش تو نہیں، کہیں میری پکڑ تو نہیں۔ کافی ہم، کبھی آپ نے سورت کا پڑھتے بھی کافی ہم کے بعد ہم کی بات سوچی تھی؟ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ کے سیکھ کے پڑھنا اور خود بغیر سیکھے پڑھنا؟ تو یاد رکھیے، وہ رہے اپنی غار میں۔ کیا کہوں، میں کہتی ہوں کہ بعض دفعہ تو آیتے پڑھ کے بس دل کرتا ہے کہ اگل دو، لیکن خوف آتا ہے۔ کتنی دیر رہے؟ ثلاث مئات سنین، 300 سال۔ اچھا یہاں رک جائیں، اس کے نیچے لکھ لیں 300 جیسے ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ہی وزدادو، اور زیادہ کر دیا اس پر، تس ان نو، اس نو کے نیچے 09 لکھیے۔ دیکھیے میں آپ کو لکھ کے دکھانا چاہتی ہوں، یہ کتنا خوبصورت انداز عربی کا، یہ عربی میں اس طرح سے ہے۔ پہلا کیا ہے؟ میت سینی، سب کو پتا 300۔ وز دادو پلس کیا ہے؟ یہ انداز ہے لکھنے کا، یعنی میت سینین وز دادو تس آ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں بولا؟ سمجھے سوال؟ کہنا تو ایسے چاہیے تھا نا، وہ 309 سال رہے، یہ کیوں کہا کہ 300 کے بعد پھر نو اور رہے؟ جی بات تو ایک ہی ہے نا، یہ دیکھیے 300 جمع 9 = 309، اور اگر خالی 300 ہوتا تو بات تو ایک ہی ہے نا، فرق کس بات کا ہے؟ اس کو ہم دیکھیں، 300 سال جو ہے نا یہ شمسی ہے، شمسی کیلنڈر، اور 309 کر لیں تو قمری ہے۔ اس انداز سے لکھنے کی وجہ سے شمسی کیلنڈر سے حساب لگائیں گے تو 300 سال رہے، اور اگر قمری کیلنڈر کریں گے تو 309 آ گئے، یعنی اس ایک جملے میں دونوں گنجائش موجود ہیں۔ اور اگر اکٹھا 309 ہوتا تو پھر اگلا ہمارا سوال ہونا تھا، اچھا جی شمسی تھا کہ قمری تھا؟ یہ ہے اللہ کا کلام، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کا حق دے ہی نہیں سکتے، یقین کیجئے۔ کہا 309 سال رہے، چلو کوئی بات نہیں۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنا عرصہ وہ رہے، پھر دوبارہ وہی انداز، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضمون کی تکرار ہے، تھوڑی دیر بات ہو کے پھر وہی موضوع آ رہا ہے، کتنے تھے کتنا رہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اللہ کو پتا ہے وہ کتنا رہے، بحث میں مت پڑو۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، ابصر بھی واسمی، خوب سننے والا، کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا۔ مَن لَّهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ ساری بات کے اندر سے جو بات نکلی کہ اللہ کی ذات اس طرح سے کاموں کو کرتی ہے، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، جس طرح کے اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ اور آپ دیکھیے ساتھی، کارساز، مددگار، حمایتی، پشت پناہ، اور لفظ ولی ان سب لفظوں کو جمع کر لیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے اختیار میں کوئی شامل نہیں، اللہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت 40 اور 67 میں بھی یہی بات تھی، انل حکم اللہ للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ہم نے کیا پڑھا، ولم یکن لہ شریکوں فی الملک، کوئی اس کے حکم میں شامل نہیں، تو پھر میں اس کے حکم ماننے میں دوسروں کو شریک کیسے کر دوں، میں کیسے ان کو اس بیچ میں لے آؤں؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں خود کو. یہ ہے وہ چیز، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے اصحاب کہف کا قصہ پورا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو اتنے پروٹوکول سے کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ رول ماڈل تھے ہم سب کے لیے. اس طرح سے یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کر کے دکھا دیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنی زندگی کی روٹین توڑتے ہیں، کمفرٹ چھوڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں سے زیادہ نفع والا بھی بنا دیتا. کچھ لوگوں کو زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کچھ کو کم. زیادہ قربانیاں دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں. یہ اللہ کی ایک سنت ہے. اوورال دیکھا جائے، اگر آپ پورے واقعے میں سے اگر بیٹھ کے تھوڑا سا 6-7 آیتیں چھوڑ دیں اور بعد میں بیٹھ کے پورے واقعے میں جو کچھ آپ نے سنا ہے نا، اس میں سے عمل کی باتیں نوٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اس قصے سے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے. ہوئی الحمدللہ. استقامت فی الدین سیکھا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہونا سیکھا ہے، اظہار سیکھا ہے، گفتگو اور بات کرنے کے بارے میں بھی سیکھا ہے کہ سوچ کر بولو، بحثے نہ کرو، انشاءاللہ کہو، بیکار ادھر ادھر کی باتوں کی ہاں میں ہاں نہ ملا دو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، بحثے نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، بس بند کر دو، ڈھک دو. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے قصے پھر کتنے خوبصورت اپنے بچوں سے شیئر کرنے میں، اور آپ ان سے یہ سیکھیں، آپ ان کو کہانیوں کے طور پہ جب یہ چیزیں بتاتے ہیں تو وہ کتنا کچھ سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کو عمل والا بنا دے. اور ان لوگوں کی قبریں تو اب کہاں ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آج ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو نہ جانے ہم میں سے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہو. ایک آخری بات جو ان کے قصے کے آخر میں جو تھی کہ اللہ پہ ڈال دو انشاءاللہ انشاءاللہ، اور غیب کی بات کوئی نہیں جانتا، جس وقت یہ نکلے تھے کیا ان کو پتہ تھا کہ ان کو اتنی شہرت ملے گی کہ دنیا کی سب سے سچی کتاب میں رہتی دنیا تک ان کا ذکر ہوگا؟ پتہ تھا ان کو، لیکن یہ ہوا تو پھر عمل کی بات کیا؟ آپ جب آج کوئی نیکی کرتے ہیں نا، تو مت اس کے لیے پہلے سرٹیفکیٹس مانگے ہمیں کیا ملے گا، یہ نیکی کروں گی تو اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا، اور اگر وہ نہیں ملا تو پھر مجھے تو کچھ نہیں ملنا. یاد رکھیے، اخلاص کے ساتھ کام کرتے جائیں، جس کو ہمارے زبان میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ بولتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ کہ نیکیوں کو نہ گنو نہ تولو نہ ان کے ریکارڈ رکھو، بس کرتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. اخلاص بڑھاتے جائیں گے، آپ کی نیکی کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد والوں کو فائدہ دلواتا ہے ان کے عمل سے، کب؟ جب انہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور ہدایت پہ جمے رہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا ان سے ٹچ کرتے ہیں. جیسے یہ گھر سے نکلے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملے، اللہ کے نبی جب ہجرت کے موقع پہ نکلے تو کدھر گئے؟ پہلے اپنے دوست کے پاس ہی گئے. کون؟ ابوبکر صدیق. اور دوست پہلے سے تیار تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ غار میں گئے، 309، 3 کا لفظ تو آ گیا نا. اللہ کے نبی غار ثور میں گئے، 3 دن 3 راتیں وہاں رہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار سے نکلے، راستہ بدلا، اور وہ سارا سفر جو پیچھے آپ تھوڑا بہت سن چکے ہیں سیرہ کلاسز میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ جب گئے تو کتنی زیادہ آپ کو محبت ملی، کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ کے نبی کے پیچھے بھی اسی طرح سے انہوں نے 100 اونٹوں کی قیمت لگا دی تھی، جیسے اس بادشاہ کا تھریٹ تھا. اس وقت ابو بکر کا آپ کے ساتھ نکلنا جان ہاتھوں میں دینا تھا، لیکن وہ نکلے، لیکن ان قربانیوں کا اثر کدھر گیا؟ ہمیشہ رہا. इसके बावजूद देखें कि अल्लाह के नबी को गैब नहीं पता था। अगर अल्लाह के नबी को आने वाले हालात पता होते तो कभी मुल्क ताइफ जाते कि वहां उन्होंने तो फायदा नहीं उठाना, कभी भी ना जाते, क्योंकि ये पता है। इसलिए याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला हम सबको इन वाकयात के जरिए से अपने ईमान का मुहासबा सिखाता है कि तुम अपनी फिक्र करो कि तुम क्या करते हो। सबक मेरे ख्याल में एक हिसाब से पूरा हो गया, क्योंकि अब अगली आयतों में सिर्फ जन्नत और जहन्नम का किस्सा है, और आपको तो शायद उसमें ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें बहुत ही खूबसूरत कड़ों और कंगनों और सोने चांदी की बातें हैं, लेकिन वो जन्नत के मजे बाद में आएंगे। इस्तकामत फिर दीन के मजे दुनिया में आते हैं। जब चारों तरफ लोग परेशान होते हैं ना, तो उस वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले खुश होते हैं। आइए देखते हैं 27 से 31 तक। अब इसको हम एक स्ट्रेच में देखेंगे कि अस्हाबे कहफ पर तबसरा, आप कह सकते हैं कि अब उससे क्या सीखा और उनका अंजाम क्या होगा। वत्लुमा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, और ऐ नबी आप तिलावत कीजिए जो आपकी तरह वही की गई आपके रब की किताब में से। बिल्कुल इसी तरह का अंदाज 21वें पारे की पहली आयत का भी है सूरत कसस में, वत्लुमा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, और उसमें क्या था कि इन सलात तनहानिल फक्शाई वल मुनकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया गया, अब जिम्मेदारी दी कि इसको पढ़िए। वतलू तला यतलू तिलावतन इसी से है, पढ़ना, खुद पढ़ना और पढ़कर सुनाना, दोनों मानी आते हैं। कुरान के पढ़ने की बात है, और याद रखिए कुरान का मिजाज पढ़ने वाला है, लेकिन वतलू मा ऊहिया इलैका में अल्लाह के नबी को कहा गया कि आप दूसरों के लिए पढ़ें, तो फिर दूसरों के लिए जब पढ़ेंगे तो दूसरे क्या करेंगे, सुनेंगे। तो कुरान का अंदाज सुनने वाला है। मान लीजिए आप जितना मर्जी कुरान घर बैठ के पढ़ें, इवन तफसीर की किताब में से तफसीर भी पढ़ लें, लेकिन वही बात जब आप किसी की जुबान से सुनते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है, राइट। और तिलावत दो तरह की होती है, तिलावत लफ्जी और तिलावत अमली। लफ्जी तिलावत तो वही है जो हम पढ़ते हैं, कारियों की जुबान से सुनते हैं, और मजहबी किताबों को पढ़ने को तिलावत कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं साइंस की किताब की तिलावत कर रही हूं, हत्ता कि आपको पता है हदीस पढ़ना जो उसका मतन है उसको पढ़ना भी तिलावत नहीं हम कह सकते। इसीलिए कुरान को वही मतलूफ कहते हैं, बस मीम लगा लें तलू से पहले, वो वही जिसकी तिलावत की जाए। और हदीस को अरबी जुबान में वही गैर मतलूफ कहते हैं, वो वही जिसकी तिलावत ना की जाए। तो आप कह सकते हैं कि कुरान की तिलावत हो सकती है, हदीस की तिलावत नहीं हो सकती, हदीस को पढ़ा जाता है, ठीक है। यहां तिलावत का तरीका सिखाया जा रहा है कि आप पढ़ के सुनाइए। तो लफ्जी तिलावत है कुरान के लफ्जों को पढ़ना, जैसे हम तिलावत कहते हैं, और तला या तो तिलवन पीछा करना होता है, जो पढ़ रहा होता है ना तो सुनने वाला उसके साथ साथ जहनी तौर पे चल रहा होता है। लेकिन दूसरी भी एक तिलावत है जिसको तिलावत है अमली कहते हैं, फॉलो अप करना, जो पढ़ा सुना उस पर अमल करना। और अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब नबी सल्लम को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता तो अल्लाह सुबहान तआला उस वक्त आपको सब्र और इस्तकामत के साथ कुरान की तिलावत का हुक्म देते। इसीलिए फरमाया कि वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सूरह नहल आयत 127 में हम पढ़ चुके हैं कि नबी सब्र कीजिए, आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे पर है। यानी जितना लोग आपको सताएं, तिलावत के जरिए अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत कीजिए। हक और बातिल की कश्मकश में जब भी मुश्किल वक्त आया, अल्लाह के नबी ने कुरान को थाम लिया और इस हुक्म पर अमल किया कि लोगों को इस किताब के जरिए ही नसीहत दें। तो हम सबको भी अपने लिए अमल की बात लेनी है, कोई छोटी बड़ी मुश्किल नागवारी आए इर्द गिर्द जिंदगी में, कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दें। यकीन करें आपको ऐसी तसल्ली भी मिलेगी और गाइडलाइन भी मिल जाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, या अबा मूसा ज़क्किरना रब्बना फयकरऊना वयस्मऊना वयुबकून, ए अबू मूसा हमें हमारा रब याद दिलाओ। क्यों कहते थे आपको पता है? क्योंकि अबू मूसा अशरी की तिलावत बड़ी खूबसूरत थी। जब कुरान पढ़ते थे ऐसे लोग वजद में आते थे, शौक भरता था। तो हजरत उमर फरमाइश करते हैं, जैसे फरमाइशी प्रोग्राम था, आज के मुसलमान तो कुछ और चीज़ों की फरमाइश करते हैं, वो कुरान की करते थे। तो कहते थे अबू मूसा हमें हमारा रब याद दिलाओ, फिर वो पढ़ते और सहाबा सुनते और रोते जाते। और अच्छी तिलावत का एक क्राइटेरियन है कि सुनने से दिल नरम होता है और आंखें नम होती है, रोना आने लगता है। आप उमरे पे हज पे जाए ना, तो लोगों के लिए तस्बियां टोपियां जायनमाज लाने की बजाय किसी अच्छे कारी की आवाज में तिलावत की सीरीज ले आए और वो लोगों को दे दें कि इसको सुने और फायदा उठाए। अब अल्लाह के नबी को कहा गया आप पढ़ के सुनाइए, तो क्या हमें भी कहा गया? बिल्कुल कहा गया। कुरान पाक में जहां भी इस तरह का हुक्म है ना, जिसमें बराह रास्त कहा जाता है वतलू पढ़िए, तो उसमें नंबर एक आपको मुखातिब किया जाता है, बस सिर्फ आपको, ठीक है, हुक्म के मानों में होता है। जैसे सूरत अलम नशरफ में आता है अलम यजिद का यतीम अनफा आवा, क्या हमने आपको यतीम पाने के बाद जगह ना दी। फिर एक दूसरा अंदाज होता है आपको कहने का, वो क्या कि आपको भी और आपकी उम्मत को भी मुखातिब किया जाता है, जैसे सूरत आहा में कुर रब्बी जिदनी इल्मा, कह दीजिए कि मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दे, ठीक है। और तीसरी एक कैफियत होती है आपको पुकारने की कि कहां आपको जा रहा है, लेकिन खिताब सिर्फ उम्मत से होता है, जैसे सूरत अल्लाह में आता है कि या अय्युहन नबी इन तल्लक तुमुन निसा में आगे की आयत है। तो गोया कि आप कह लीजिए कि नबी के साथ साथ हमें भी यहां हुक्म दिया जा रहा है कि आप भी कुरान पढ़ा करें। सहाबा किराम जब तिलावत करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे जब तिलावत, तो उनका अंदाज कैसा होता था? तदब्बुर, गौर व फिक्र और इल्म वाला। इब्ने मसूद कहते हैं कि मैं हर आयत के बारे में खूब जानता हूं, कब उतरी, सफर में या खजर में, और अगर मैं जानता हूं किसी के बारे में कि वो मुझसे ज्यादा जानता है किसी आयत को, तो ऊंटों के जिगर फट जाए सफर करते करते, लेकिन मैं वहां जाऊंगा और उससे सीखूंगा। लोग इतना ज्यादा शौक रखते थे, हम तो थक जाते हैं ना, दोहराई से डरते हैं। कितने लोग हैं जो 10 दफा तर्जुमा याद करते हैं रोज, याद हो जाते 10 दफा में? देखिए आपको पता है 10 दफा आप पे अमानत है, ये आप जाने और अल्लाह जाने, लेकिन आप पे अमानत है। जी
चाहिए।
नहीं, मशवरा नहीं दिया, ये हुक्म है। जी
तो ये बामुहावरा पढ़ना,
लफ्जी तर्जुमा याद करने के लिए फिर भी पढ़े, 5 दफा पढ़ के याद हो गया, फिर अगला 5 दफा हुक्म को पूरा करने के लिए पढ़े, ताकि अमानत ना रहे कल के अमत के, ठीक है। चलिए आ जाए, अब लफ्जी तर्जुमे पे शुरू हो जाएंगे। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, उसकी बातों को कोई टालने वाला नहीं, वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और आप नहीं पाएंगे इसके सिवा कोई जाए पना। किधर जाओगे, रास्ता बहुत कठिन है, इस रास्ते के मुसाफिरों ने अगर सख्तियों को बर्दाश्त नहीं करना तो अल्लाह उनके लिए क्या करे। जो लोग अल्लाह के रास्ते में मुश्किल नहीं सहते, मेहनत नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहु तआला उनसे बेनियाज हो जाता है। तो कहा कि इस रास्ते में मुश्किलात तो बहुत आनी है, लेकिन आपने इसकी कोशिश करते ही रहना है, करते ही रहना है, यहां तक कि आपको कोई बेहतरीन जगह मिल जाए। और हकीकत है कि जाएंगे भी तो किधर। देखिए लोग एक एक गाने का बोल 20 बार दोहराते हैं, एक एक फिल्म कई कई बार देखते हैं क्योंकि उनको मजा बढ़ाता है, हालांकि ना किसी गाने के बोल पे 10 दफा लिखी है और ना उनके दर्जों की बुलंदी है। तो हम क्या इतने मसरूफ हैं, ऐसे ही बैठ के बंदा पढ़ ले प्यार में और मोहब्बत में, क्योंकि अल्लाह के सिवा कहीं जगह नहीं। और हम पढ़ते हैं पता कब, एक एक आयत, जब वजीफा करते हैं, और वजीफा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोई काम होता है अल्लाह से। लोग एक एक आयत 1,25,000 बार पढ़ते हैं वजीफे के लिए, तो क्या आप याद करने के लिए 10 बार नहीं पढ़ सकते? क्योंकि इसी में अमान है। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है कि ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाने खराब को, तेरे अफ़व बंदा बंदा नवाज में, यानी अल्लाह के सिवा और पनाह कहीं नहीं मिलेगी। پیچھے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہدایت جب آ جاتی ہے پھر وہ پھسلنے والی ہوتی ہے تو اس کو کیا کریں، تو میں نے اس وقت تو جواب دیا تھا کہ اس کو پن اپ کر لیں، اب آئے 28 میں اس کا بہترین جواب دیا جا رہا ہے، اور میں اسی کی منتظر تھی، اپنی ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کریں، وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، ایسے اللہ والے ایسے پیارے اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے آپ، اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مانی ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، پھر کیا ہوا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو حد سے اوپر جا چکا ہے۔ یہ ہے نسخہ، اچھے لوگوں کی کمپنی میں آ جاؤ۔ بس پھر کا لفظ استعمال ہوا روکنا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی روشنی میں روک لینا، اور وَاصْبِرْ جو یہاں آیا تو کسی کے ساتھ خود کو باندھ لینا، مراد سیلف کنٹرول ہے، اپنے آپ کو روک لو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، اچھی کمپنی یہ ہدایت کے سفر کو مؤقت کر دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ کہتے تھے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ یہ تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیں گے، اور آپ آزما کے دیکھ لیں، چند دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھیں کچھ دن، وہ سب مولویوں کے خلاف، درس والوں کے اگینسٹ، اور سب کو ایکسٹریمسٹ کر کرا کے آپ کے دل کو ہی بدل دیں گے۔ اور یہ جہاں اتری تھی وہاں مکہ والوں کا کچھ مطالبہ تھا کہ بلال حبشی، عبداللہ بن ام مکتوم، عمار بن یاسر، خباب جیسے لوگ مفلس نادار ہیں، کیوں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ جن محفلوں میں ہوں گے وہاں سیکھنے نہیں آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ان کو مفلس نادار لگتے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ بہت اہم ہے، آپ انہی کے ساتھ بیٹھا کریں کیونکہ آپ کا دل ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یہ ہے بیسٹ کمپینین شپ کا کرائیٹیریا، بنا لیں اس کو اپنے لیے چیک لسٹ، میں کن کو دوست بناؤں، میری سہیلیوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، نمبر ایک، یادون ربہم، رب کو پکاریں، کبھی کبھی نہیں، بالغداتی ولشی، صبح و شام، مراجعے کے ہر وقت، پھر دوسری خوبی، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہو، اللہ کو خوش کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہو، آپ کو یا مجھے خوش کرنا نہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں نہ ہٹیں ان سے، ان سے آپ کی نظریں نہ ہٹنے لگیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ تُرید زینت الحیات دنیا، کیا آپ دنیا کی زیب و زینت کی آرائش کرتے ہیں، دہرا دی وہی بات کہ ان غلاموں اور بے آسرا لوگوں سے آپ کی توجہ ہٹ کر کہیں بڑے بڑے سرداروں، امیروں، بڑوں کی طرف نہ ہو جائیں، کہ جس سے لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ دنیا کی زیب و زینت آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ ولید بن مغیرہ کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو، دولت مند کیوں نہ ہو، آپ ابن مکتوم کو نظر انداز کر کے اس کو اہمیت نہیں دے سکتے۔ دیکھیے ترجمے کے اعتبار سے مشکل آیت ہے، اگر ایک ایک لفظ پہ نظر نہیں رکھیں گے تو بھول جائیں گے۔ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھی غریبوں سے نظریں نہیں اٹھاتے تھے، لیکن آپ کو کہہ کر ہمیں سکھایا گیا، اور دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کو ایک کرائیٹیرین دیا کہ امیروں کے در پہ جا کے نہ بیٹھو، کہ شاید یہ دین پہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لالچ تو کیا جا سکتا ہے اس بات کا کہ اللہ ایسے باثر لوگوں کو دین میں لائے کہ جو دوسروں کو بھی لے آئیں، بس، یا اتنے پیسے والے لوگ دین پہ آئیں کہ کسی دکھ سکھ میں کسی دوسرے سے مانگنا ہی نہ پڑے، لیکن اس سوچ سے کہ یہ چونکہ امیر ہیں تو یہ اعلیٰ ہوں گے، اور بس یہ آ گئے تو اب تو سارے کام آسان ہوں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ ہجر میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں، 88 میں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين. آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ ان کے امیروں کے بارے میں فکر مند بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو کو جھکا کر رکھیں. تو یاد رکھیے، امیری غریبی کچھ نہیں ہوتی، اصل امیری دل کی ہے اور اصل غریبی دل کی ہے. بعض دفعہ دین کی طرف بلانے والے کے لیے بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگوں کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی ایک حق کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ کئی دوسروں سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد والے لوگ جو ہیں وہ خواہش رکھتے تھے کہ بڑے لوگ آئیں، جیسے حضرت عمر کے لیے آپ نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی کو اسلام دے دے، اور اللہ نے قبول کی، اور عمر کے اسلام کے بعد اسلام باہر آیا. غریب بیچارے ایمان لے بھی آئیں تو وہ یا تو مجبوریوں کی چکی میں ہوتے ہیں یا ظلم کی چکی میں ہوتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ جب اسلام لائے تو مکہ میں کمزور لوگوں پر جو ظلم و ستم تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا. تو اس سوچ سے تو ہم مانگ سکتے ہیں لیکن ان کو اعلیٰ نہیں سمجھ سکتے. امام بخاری کو جب گورنر نے کہا کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھائیں تو ان کا جواب کیا تھا کہ یہ علم کی محفل ہے، آپ ادھر تشریف لائیں، میں نہیں جاؤں گا وہاں. تو یہ ان کی شان تھی، اس دور کے لوگ اتنا رو برداشت کر لیتے تھے، اب تو ہم پہلے ہی ڈر جاتے ہیں. حالانکہ مجھے یقین ہے جتنی آپ کے اندر دین کی نام پہ نہ ہوگی نا، اتنا دوسرے لوگ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. جتنی آپ لوگوں کو زیادہ فیسلٹیز اور سہولتیں دیتے جاتے ہیں نا، لوگ اتنے ڈھیلے بھی ہوتے جاتے ہیں. تو بہرحال بلا تو تھی من اخفل نقل بہن ذکرینا، غافل لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. سوچیے ذرا، میں کن کے ساتھ بیٹھتی ہوں، میری دوستی کن کے لیے، کون ہے جو لوگ ہیں. اور یہ جو لفظ نا عینا، یہ اصل میں عینان تھا، نون گر گئی ہے ان سے مضاف کی وجہ سے، یہ ہوتا ہے اکثر. تو اشارہ بس چاہیے کہ کلاس سسٹم کو اسلام نہیں مانتا، بس آپ کام کرتے جائیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہیں، جس میں خیر ہوگی اللہ لے آئے گا. اور وہ حدیث بہت معروف روایت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال عطر بیچنے والے جیسی ہے، یا تو تمہیں خوشبو تھوڑی دے دے گا، نہیں بھی دے گا تو بار بار ڈھکن کھولے گا تو کچھ خوشبو تو تمہیں آئے گی نا پاس بیٹھنے سے. اور بری صحبت والے کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی ہے کہ اس کا دھواں اور اس کی کالس تو تمہیں پہنچے گی. تو اپنے بچوں کی اچھی کمپنی پہ توجہ دیں. لفظ غدوب اور اسال، غدوب کہتے ہیں دن کے ابتدائی حصے کو، چھوٹا سا نیچے لکھ لیں اے ایمز، آج کی زبان میں جب ٹائم لکھتے ہوئے اے ایم غدوب، اور اشیش پی ایمز آخری حصے کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے ایک بہت خوبصورت کہ اللہم احینی مسکینا واجعلنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی مسکین رکھنا اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں سے اٹھانا. کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ کمپنی کا اثر بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں یہ لوگ جلدی جائیں گے جنت میں. روایت میں آتا ہے کہ غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے امیر لوگوں کی نسبت، اور واقعی اثر ہوتا ہے. آپ جس طرح کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں. فرمایا وتوا خواہو، یہ بھی چیز دیکھ لیجئے، جب دل اللہ سے غافل ہوتا ہے تو خواہشیں آ جاتی ہیں اور پھر کام حد سے بڑھتا ہے. امرہ فروتا، اصل ایکسٹریمسٹ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے دور ہیں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، خرچ کرنے میں، ہر جگہ فرات اور تفریط ہے. تو ہم سب اس پہ رکیں. اور پھر آئے 29 میں فرمایا وقل الحق من ربکم، پھر دیکھیے حق کا لفظ آ گیا. آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی بس یہ واقعے کو کلوزنگ دی جا رہی ہے. حق کے لیے کھڑا ہونا حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، یہ دین سچ ہے، مان جاؤ، دل جما لو اب اس پہ. فمن شاء فلیوم، جو چاہے اس پر ایمان لے آئے، فمن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. اب کوئی بیچ کا راستہ نہیں. پیچھے ہم سن چکے ہیں سورت بنی اسرائیل میں کہ کفار مکہ نے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، سمجھوتوں کے نام پہ آپ کچھ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں، کا نہیں کو لے الحق کو میرا بیکم، تھینک یو، آئی ایم کوائٹ سیٹسفائڈ وتھ مائی ریلیجن، دیٹس اٹ. तो दो टोक बात है कि अल हक की तरफ से आ गए, पेश भी कर दिया, या तो मान लो या छोड़ दो, लेकिन मैं भिखूंगा नहीं और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। सूरह दाहर आयत 3 में भी आता है, इन्ना हदैनाहु सबील, बेशक हमने उसको रास्ता दिखा दिया, अब इम्मा शाकिरन, चाहो तो शुक्रगुजार बनो, व इम्मा कफूरा, और चाहो तो ना शुक्र बन जाओ। लेकिन इंजाम देख लो कि इन्ना अतना लिज़ालिमीन नारा, हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है। कैसी है वो? अहात बिहिम सुरादिकुहा, इसकी कनातें इनका अहाता कर लेंगी, यानी इनको जहन्नम की कनातों में डाला जाएगा। कनात समझते क्या होता है? पुराने दौर में शादियां होती थी तो क्या लगते थे? टेंट, तंबू। इमेजिन करें कि बहुत सारे लोग किसी टेंट के नीचे एंजॉयमेंट में थे और उस टेंट को आग लग गई, तो वो उनके ऊपर ही एक छतरी की छतरी नहीं पड़ देगी आग की? ये होगा जहन्नम में। अहात बिहिम सुरादिकुहा, वो उनको जला के राख कर देगी, घेर देगी। फिर वहीं यस्तगीसु, फिर अगर वो पानी मांगेंगे, युगासु बिमा इन, तो इनकी फरियाद रस्सी ऐसे माया के साथ की जाएगी। ये जरा माँ है ना, इसको पानी की जगह माया लिख ले, लिक्विड होगा, पानी तो उसको कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम सुनते चलो शुक्र है जहन्नमियों को पानी तो मिलेगा, नहीं, पानी कैसा होगा? कल मोहल, खोलते हुए तेल की तलछट जैसा। क्या करेगा वो? यशविल वजूह, जो चेहरों को भून डालेगा। भी सशराब वसात मुर्तफका, बहुत ही बुरी चीज होगी पीने की ड्रिंक, और वो जहन्नम बहुत बुरी जगह है आराम की। मोहल का लफ्ज बहुत जगह और भी आगे आएगा। तेल की तलछट को भी कहते हैं, लावा वेलकनो को भी कहते हैं, पिघले हुए तांबे को भी कहते हैं, मोल्टन किस्म का कॉपर, पिघला हुआ तांबा। सूरह इब्राहिम की आयत 16 में भी आता है, जहन्नमियों को पिलाया जाएगा माइन सदीद, जख्मों से रिसने वाली पीप। तो ये एक सियाल होगा, एक मादा होगा, माया होगा, लिक्विड होगा, इतना गर्म होगा कि चेहरों की खाल भुन जाएगी। क्या फील होता है, एकदम होता है दिल को। और ये जो लफ्ज है सुरादिकुहा, ये सरादिक की जमा, ये रुबाई है, इसका रूट वर्ड नोट कर लें, सीन रौ दाल कौ, चार दीवारी को कहते हैं, खेमे की चादर, कनात, तंबू, आग की दीवार। कितने 40 साल लंबी ये दीवार होगी जिसके ऊपर से कोई गुजरे। और यस्तगीसु या इस्तगासु, यानी जो पानी मांगने की बात हुई, युगासु और यस्तगीसु गौस से है, गैन यासा गैस, बारिश को कहते हैं जो बड़ी दुआओं से हो। इस्तगासा दायर करना भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस जहन्नम में जब इनको डाला जाएगा तो इनका हाल ये होगा। अब इसको सुनते एकदम दिल हिलता है, तो फौरन तकाबुल आ गया जन्नती। फिर अब असाबे काहफ की सारी नेकियों को जहन में ले आए जो उनसे हुई, तो उनका इंजाम देख लीजिए। और आज हम अपने लिए भी यही दुआ करें कि नल्लजीना मनु वामिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, इन्ना ला नुदीउ अज्र मन अहसना अमला, हम हरगिज जाया नहीं करेंगे उसका अमल जिसने अच्छा अमल किया, यानी लोगों के आसन अमल को हम जाया नहीं करेंगे। उलाइक लहुम जन्नातु अदनिन, इन्हीं लोगों के लिए रहने के ऐसे बागात हैं, तजरी मिन तहतिहिम अलअन्हार, जिनके दामन में नदियां बहती होंगी। पहनेंगे क्या? यहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, इन्हें पहनाए जाएंगे, ये नोट कीजिएगा, खुद नहीं पहनेंगे, पहनाए जाएंगे, इज्जत है, मोहब्बत है। जैसे आम लोग तो खुद पहनते हैं, लेकिन दुल्हन को जेवर पहनाए जाते हैं। क्या पहनाए जाएंगे? मिन असाविर मिन ज़हब, सोने के कंगन, असाविर अस्वरतुन की जमा या सिवार की जमा, कंगन, ब्रेसलेट्स, कुछ भी कह लें, जहब सोने के, وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے باریک ریشم کے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم، جیسے آرگنزا یا شفون، پتلا سلک، پیور سلک. اور وہ استبرق، اور موٹا ریشم. مراد ہے اوپر باریک ریشم ہوگا اور نیچے اس کے تھک ریشم ہوگا، یعنی اس کی لائننگ. وہاں بھی لوگ سی تھرو کپڑے نہیں پہنیں گے. تو کیا وہ کپڑے جو دنیا میں پہن کر بھی سب کچھ دکھے؟ متقین فی حال الارائک، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر. ارائک اریقت، ان کی جمع دلہن کی مسحری. آ رہا نا ذہن میں ایک دلہن کی تصور، مسحری بھی بڑی خوبصورت ہے. وہ چھپر گھاٹ کبھی دیکھا؟ پہلے دور میں چھپر گھاٹ ہوتے تھے، اوپر ایسے کپڑے کے کرٹنز ہیں، جھولے کی طرح کے جھولے، اور دلہن بیٹھی ہے اور اس نے اتنا خوبصورت ڈریس پہنا ہوا ہے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی. کہاں گئی مشکلیں دین کی، قربانیاں، مجاہدے، تڑپنا، تڑپانا. یہ ہے دین کے لیے محنت کرنے کا انجام، اللہ کے لیے زندگی لگانے کا انجام کتنا خوبصورت ہے. مشکلات تو صحابہ کو یاد بھی نہیں رہیں گی جنت کو دیکھ کر. حدیث میں آتا ہے کہ دور سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت دکھائے گا جو ساری زندگی تکلیفوں میں رہا لیکن صبر کرتا رہا. پھر اس سے بعد میں پوچھا جائے گا، آپ بتا کیا تکلیفیں آئیں تھیں تجھے، آج بدلہ دیا جائے. تو کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے تو آج تک تکلیف کا نام نہیں سنا. اور یہی اپوزٹ معاملہ جہنمی کے بارے میں بھی ہوگا، جو بڑا پھلتا پھولتا تھا دنیا میں، نعمتوں میں تھا، اور قیامت کے دن خوف زدہ ہوگا کہ آج مجھ سے حساب ہوگا. لیکن کہا جائے گا، جاؤ ذرا اس کو پہلے جہنم کا ٹور کروا کے آؤ. اور دور سے جہنم دیکھ کے واپس آئے گا جب، تو کہا جائے گا، بتا تجھے کیا نعمتیں ملی تھی زندگی میں. تو کہے گا، اللہ میں نے تو آج تک کبھی نعمت کا نام بھی نہیں جگا. یہ ہے دنیا، یہ ہے دجل، جس کے لیے خوش ہیں یا جس کے لیے روتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے، بہترین طریقے سے اپنے آپ کو مانے. جو مرتفع ہے نا، ارتفاق کہتے ہیں، کوہنی رکھ کر آرام کرنا. جیسے یہ دیکھیں دونوں کوہنیوں کو ٹکا کر نا، تو بعض دفعہ ہم چہرہ یوں کرتے ہیں نا، یہ ہے مرتفق، کہ تھک جاتا ہے انسان. یا کبھی ریلیکس ہونے کے لیے چہرے کو کوہنیوں اور ہاتھوں کے بیچ میں دے، یعنی لہر موڈ کی اشارے ہیں. لہر کتنا کچھ ہے. آپ کبھی اللہ کے نبی کا انجام سوچیں، جو مزے آپ کے جنت میں ہوں گے، اور جو مشکلات آپ کی زندگی میں تھی، اس کے بعد جو دل مطمئن تھا، سکون میں تھا. بلال کو سوچئے، عمار کو سوچئے، حباب بن عرت کو سوچئے. تو پھر ہم اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ آرام سے ہم حسب تم ان تدخل الجنۃ ولم یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا، ہم وہی کریں جو سب کر رہے ہیں، لیکن جنت ہمیں سب سے اعلیٰ مل جائے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور ہمیں اللہ کے لیے اپنے سٹیٹس کو اور اپنے حالات کو اگر تھوڑا سا کم بھی کرنا پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
استقامت میں دین کے مزے دنیا میں،
جی استقامت کی وجہ سے دنیا میں بھی دین کے مزے ملیں گے. وہ جنت میں تو جا کے بعد میں ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے. مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد حقیقت میں ہمیں اپنی فکر لگ جاتی ہے، اور دعا کریں کہ یہ لگی رہے، اور سنتے رہیں گے تو فکر بھی لگی رہے گی، چھوڑیں گے تو فکر بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح بھلا بنا دے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا